بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم. ایک کتاب ہے فیوز یزدانی جو ترجمہ الفتح ربانی کا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی اصلاحی مجالس کا مجموعہ ہے. اس میں سے ہماری اتوار کی مجلس میں پڑھا جا رہا ہے. اللہ پاک سے یہ مانگ کر بیٹھے ہیں کہ اللہ نے اس میں جو روحانی تاثیر رکھی ہے، جو نورانی تاثیر رکھی ہے، جو ایمانی تاثیر رکھی ہے، جو ایقانی تاثیر رکھی ہے، جو احسانی تاثیر رکھی ہے، ہمارے دلوں میں بھی اتر جائے تاکہ ہمارے دلوں کی کامل اصلاح ہو جائے، جو ہمارا اس مجلس سے مقصود ہے. یہ بات بار بار دہرائی جاتی ہے. ہم تو اس طلب کو لے کر بیٹھے ہیں کہ ہمارے دل بن جائیں، سنور جائیں، پاک ہو جائیں، صاف ہو جائیں، شفاف ہو جائیں، نفس کی علائشوں سے پاک، بگڑی ہوئی طبیعت کی علائشوں سے پاک، ماحول کی مادی اور گندی فضاؤں کی علائشوں سے پاک، اللہ کی یاد سے، غفلت کی وجہ سے دل پر شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے، یہ قرین بن جاتا ہے، یہ دل میں علائشیں ڈالتا رہتا ہے. اس کی علائشوں سے پاک انشاءاللہ اللہ سے مانگ کر بیٹھیں گے تو اللہ ہمارے دلوں کی صلاحیت تو فرمائیں گے، ہمارے دل اللہ پاک کی محبت سے معمور ہوں گے، اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کرنے والے بنیں گے، اللہ کے رتات کو شوق اور رغبت سے ابھارنے والے بنیں گے، اللہ کی نافرمانی سے میں روکنے والے بنیں گے. دل کا اصلی کام یہ ہے اور تصوف سے یہی دل کی صفائی مقصود ہے، اور نفس کا تزکیہ بھی یہی ہے کہ ہر وقت ہمارے دل کے اندر ایک کشمکش چلتی رہتی ہے، منفی جذبات ابھرتے ہیں، غلبہ پا لیتے ہیں، ہم بھی مغلوب ہو جاتے ہیں. تو یہ صلاحیت مل جائے کہ غلط جذبات، منفی جذبات، ان کو دبانے کی ہمت آ جائے، تاکہ شریعت مطہرہ جو اللہ کی چاہت ہے، اللہ کی منشا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عطا ہوئی ہے، اس پر عمل کرنے والے بن جائے. یہی اللہ والوں کا مقصود رہا. یہ ارشادات بھی ان کے لیے ہیں جو اس زمانے میں اسی مقصد کو لے کر آپ کی خدمت میں آتے تھے، اس لیے ان کے اندر تاثیر ہے. یہ ایک مجلس ہے 58، یہ جمعے کی صبح یکم شوال 545 ہجری میں آپ کے مدرسہ مانورہ میں ہوئی تھی. اصل عربی میں ہے اور اس کا ترجمہ اردو میں مولانا عاشق اللہ میر رحمۃ اللہ فرمایا. اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں. کچھ تقریر کے بعد فرمایا، کب تک تیری یہ حالت رہے گی کہ علم پڑھے گا اور عمل نہ کرے گا؟ کچھ تقریر کے بعد فرمایا، یا تو موقع نہیں لگا لکھنے کا، یا کوئی بات ایسی ہوگی جو کہ ہماری سمجھ سے بالا ہوگی. بہرحال خیانت نہیں کی، جتنا سنا یا جو مولانا سے سمجھا اس کو لکھ دیا. فرماتے ہیں، کب تک تیری یہ حالت رہے گی کہ علم پڑھے گا اور عمل نہ کرے گا؟ اللہ کرے ہماری بات بھی سمجھ میں آ جائے. آج سیکھنے کا شوق ہے علم کے، لیکن اصل چیز تو عمل ہے. عمل نہیں ہے تو علم کا فائدہ نہیں ہے. اسی کو فرما رہے ہیں کہ کب تک تیری حالت رہے گی کہ علم پڑھے گا اور عمل نہ کرے گا. علم کی کتاب کو طے کر اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی کتاب کھولنے مشغول ہو، ورنہ تیرے لیے فلاح نہیں ہے. علم کی کتاب کو طے کر اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی کتاب کو کھولنے مشغول ہو، ورنہ تیرے لیے فلاح نہیں. تو فقط علم حاصل کر رہا ہے اور تو اپنے افعال میں حق تعالی پر دلیر بن گیا. تو نے اپنی آنکھوں سے حیا کی چادر اتار ڈالی. حق تعالی کو اپنی طرف دیکھنے والوں میں سب سے کم تر سمجھ لیا کہ سب کے سامنے گناہ کرتا شرماتا ہے، اس کے سامنے نہیں شرماتا. اللہ کرے یہ بات ہمیں بھی نصیب ہو جائے. کتنی بڑی بات فرما رہے ہیں کہ تو صرف علم حاصل کر رہا ہے اور اپنے افعال میں حق تعالیٰ پر دلیر بن گیا ہے. وہ دلیری کیا ہے؟ کہ تو نے اپنی آنکھوں سے حیا کی چادر اتار دی اور حق تعالیٰ کو اپنی طرف دیکھنے والوں میں سب سے کم تر سمجھ لیا کہ لوگوں کے دیکھتے ہوئے گناہ نہیں کرتا, شرماتا ہے کہ یہ دیکھ رہے ہیں, بچ جاتا ہے. لیکن اللہ کو جو ہر وقت دیکھ رہا ہے, بند کمرے کے اندر بھی ہمیں دیکھ رہا ہے, اندھیری کوفی کے اندر بھی ہمیں دیکھ رہا ہے, اس سے شرماتا نہیں. تو علم تو ہے کہ حق تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے, لیکن دل کے اندر اس کا ادراک, اس کا احساس نہیں ہے. یہ ساری محنت اسی کے لیے, یہ تصفیہ اسی کے لیے ہے کہ دل کے اندر جب شفافت آئے گی, لطافت آئے گی, پاکیزگی آئے گی, دل کا صحیح احساس بیدار ہوگا تو دل محسوس کرے گا اللہ کو کہ مجھے دیکھ رہا ہے, میں اس سے چھپ نہیں سکتا, میرے دل کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جو اس سے چھپ جائے. میں بند کمرے میں اندھیرے میں ہوں, وہ مجھے براہ راست دیکھ رہا ہے, پھر اس سے شرم آئے گی, پھر اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا. آج ہم دلیر اس لیے ہیں کہ یہ دھیان ہی نہیں ہے, اسی دھیان کو جمانے کی ساری یہ محنت ہے, اسی کو سمجھا رہے ہیں کہ تو نے تو اپنے حیا کی چادر کو اپنی آنکھوں سے ہٹا دی ہے اور جو دیکھنے والے ہیں تیری طرف جی ہیں, ان میں سب سے کمتر کس کو سمجھا ہے؟ اللہ کو. اس لیے دوسروں سے تو شرما جاتا ہے لیکن اللہ سے شرماتا نہیں ہے. کہ سب کے سامنے گناہ کرتا شرماتا ہے مگر اس کے سامنے نہیں شرماتا. تیرا لینا اور اگر اس کو کوئی چیز دی جاتی ہے تو اس کو دور اس کو دوسرے کے لیے لیتا ہے نہ کہ اپنے لیے. تیرا لینا اور نہ لینا ساری حرکات اپنی خواہش نفس سے ہیں. تیرا لینا اور نہ لینا ساری حرکات اپنی خواہش نفس سے ہیں, بس لابد تیری خواہش نفس تجھے برباد کر دے گی. اللہ کرے یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ نفس جب تک یہ برائی کا مجموعہ ہے, یہ امارہ بسو ہے, یہ برائی کا حکم دے رہا ہے, جب تک اس کی اصلاح نہیں ہوتی اور یہ مطمئنہ نہیں بنتا, اس سے ڈرنا چاہیے اور اس سے بچنا چاہیے. یہ خواہش نفس جو ہے اس وقت یہ کیا کر دے گی؟ برباد کر دے گی. اپنی ہر حالت میں اللہ جل جلالہ سے شرما اور اس کی شریعت پر عمل کر. بس یہ اللہ کرے کہ ہمارے دل میں بھی احساس بیدار ہو جائے, میں نے ہر حالت میں اللہ سے شرمانا ہے, اللہ کی نظر کو اپنے دل کے اندر جمانا ہے کہ اللہ میرے دل کے اندر جھانک رہا ہے, میری ہر حرکت سے واقف ہے, اور اس کی شریعت پر عمل کر. جب تو ظاہر شریعت پر عمل کرے گا, اصل تو ظاہر شریعت مطہرہ ہے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے ہمیں عطا فرمائی, صاف شفاف بے غبار. اور قیامت تک آنے والے زمانوں کے لیے قابل عمل. ایک دھوکہ ہمارا نفس ہمیں یہ پڑھاتا ہے, وہ پرانے زمانے کے لوگ تھے, یہ باتیں اس زمانے کی نہیں. ہماری شریعت مطہرہ جو اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا فرمائی ہے, وہ قیامت تک آنے والے زمانوں کے لیے قابل عمل ہے. کوئی ایک عمل بھی ایسا نہیں ہے جس پر عمل کرنے کی اللہ نے ہمیں صلاحیت نہ دی ہو, ہم استعمال نہیں کرتے. جب استعمال نہیں کرتے صلاحیت کو, وہ کمزور ہو جاتی. جس قوت کو استعمال نہ کرو وہ مزمل ہو جاتی ہے. اس کو ہم استعمال نہیں کرتے, اس لیے جو ہے نا ہمیں لگتا ہے مجھے. تو جہاں فرماتے ہیں جب تو ظاہر شریعت پر عمل کرے گا, یعنی شریعت مطہرہ کے ایک ظاہری احکام ہے، ایک باطنی احکام ہے. پہلے ظاہر پر عمل کرنا ہے تو پھر حق عمل تجھ کو حق تعالیٰ کی معرفت کے قریب کر دے گا. شریعت مطہرہ کے جو ظاہری احکام ہیں ان پر عمل کرے گا، یہ عمل جو ہے تجھے پھر کیا کرے گا، حق تعالیٰ کی معرفت کے قریب کر دے گا، یعنی اپنے دل کی آنکھوں سے اللہ کی قدرت کو مشاہدہ کرے گا ہر چیز کے اندر. زبان کہہ رہی ہے کہ فاعل حقیقی اللہ کی ذات ہے، پھر تیرا دل اس کو محسوس کرے گا ہر چیز کے اندر، اس کی قدرت کو، اس کے فعل کو، اس کی صفات کو. اللہ سے دعا کر رہے ہیں، بارِ الٰہ ہم کو غافلوں کی خواب غفلت سے بیدار فرما، آمین. بارِ الٰہ ہم کو غافلوں کی خواب غفلت سے بیدار فرما، آمین. جب تو گناہوں کا مرتکب ہوگا مصیبتیں آئیں گی اور تیری اوپر آ کر پڑیں گی. جتنے مصائب آ رہے ہیں، جتنے حالات آ رہے ہیں، یہ ہمارے اپنے گناہوں کی نحوست ہے. اللہ کرے یہ بات سمجھ میں آ جائے. فرمایا گیا نا، جب گناہوں کی کثرت ہوگی تو ایسی بیماریاں آئیں گی جو بڑوں نے نہ سنی ہوگی، آج ہمارے سامنے آئی پڑی ہے. کرونا کبھی لفظ بھی سنا تھا کسی نے؟ اب ایسا اس نے جکڑا ہے پوری انسانیت کو، پوری دنیا کو، کہ ابھی تک اس کی حقیقت کو سمجھنا مشکل ہو رہا ہے. ابھی تیسری ویو ختم نہیں ہوئی، یہ چوتھی کی بھی تنبیہ آ گئی ہے کہ چوتھی بھی آ رہی ہے، ایک کے بعد دوسری، اس سے زیادہ تھی تیسری، اس سے زیادہ. اللہ کی پناہ. اصل علاج کیا ہے؟ توبہ پر آنا اور توبہ کرانا. لیکن توبہ تو بندہ پھر کرے گا جب سمجھے گا غلط ہو، لیکن آج ہم غلط سمجھ ہی نہیں رہے. ہمارے اندر وہ صلاحیت ہی ہماری مر گئی ہے جو سمجھے کہ غلط کیا ہے. آج غلط اور صحیح اپنی مرضی سے چاہ رہے ہیں. غلط اور صحیح کو سمجھنے کے لیے ہمیں شریعت مطہرہ سے پوچھنا پڑے گا. شریعت بتائے گا، اللہ پاک کا کلام بتائے گا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشادات بتائیں گے کہ صحیح اور غلط کیا ہے. اگر اس کے مطابق اگر ہم سمجھیں گے پھر توبہ بھی کریں گے. توبہ تو بندہ پھر کرتا ہے جب سمجھتا غلط کیا. جب غلط کو غلط ہی نہیں سمجھا توبہ کیا کرے گا. اس لیے یہ اللہ سے سوال فرما رہے ہیں کہ بارِ الٰہ ہم کو غافلوں کے خواب غفلت سے بیدار فرما، آمین. جب تو گناہوں کا مرتکب ہوگا تو مصیبتیں آئیں گی اور تیرے اوپر آ پڑیں گی. بس اگر تو نے توبہ کر لی اور اپنے پروردگار سے معافی مانگی، اس سے مدد چاہی، تو مصیبتیں اگر آئیں بھی تو تیرے آس پاس آ کر گریں گی، تجھ پر نہیں گریں گی. توبہ پر، گناہوں کو چھوڑنے سے. گناہوں کا مرتکب ہوگا تو مصیبتیں آئیں گی اور تیرے اوپر پڑیں گی. اور توبہ کر لی، اپنے پروردگار سے معافی مانگ لی اور اس سے مدد چاہی، تو مصیبتیں اگر آئیں بھی، پہلی بات تو انشاءاللہ وہ آئیں گی نہیں، اگر آئیں بھی تیرے آس پاس پڑیں گی، تو محفوظ رہے گا. مصیبت کا آنا تیرے لیے ضروری ہے. عجیب بات فرما رہے ہیں، یہ ہیں پیرانے پیر، یہ ہیں اصل صوفی، یہ دل کی صفائی اور شفافت کے بعد ان کے تجربات اور مشاہدات کے بنا پر فرما رہے ہیں کہ مصیبت کا آنا تیرے لیے ضروری ہے کہ بھٹی میں تپائے بغیر سونا کھرا نہیں بنتا. सोने के मैल किचैल को निकालने के लिए उसको भट्टी में डाला जाता है, मैल किचैल निकल जाता है, खालस सोना ऊपर आ जाता है। तो ये आजमाइशें भी और किस लिए हैं, ये मसायब भी किस लिए हैं, तुझे खरा बनाने के लिए। आप अगर गौर करें कभी पूरी इंसानियत को गौर करें, प्री हिस्ट्री भी अगर सोच लें, कोई शख्स ऐसा नहीं मिलेगा जिस पर कभी कोई बीमारी ना आई हो। क्यों जी, कभी सुना है? कोई बादशाह, कोई बहुत ही बड़ा अमीर कबीर जो है उस पर कभी बीमारी ना आई हो? कभी नहीं होगा, कभी सुना नहीं होगा, नामुमकिन है। ये कायदा जाता ही नहीं है। आएंगी, जरूर आएंगी। किस लिए आएंगी? ताकि तू है साफ हो जाए, खरा बन जाए। बस अल्लाह से सवाल कर कि इसके साथ तुझको सब्र व मुआफ़त अता फरमा दे, ताकि तेरा ताला का ताल्लुक महफूज रहे। यानी अगर अल्लाह ने हम पर कोई आजमाइश भेजी है, उतारी है, तो अल्लाह से क्या मांगना है? एक सब्र, एक माफ़कत। यानी उस पर सब्र करें और उसकी रजा की माफ़कत करें। एक बात तो ये है कि ये यकीन रखें कि अल्लाह के अलावा कोई नहीं डाल सकता। सारी कायनात जो है अल्लाह के अमर के ताबे है, किसी की मजाल नहीं है। शैतान भी वरगला रहा है तो उसको ताकत किसने दी है? अल्लाह ने। नफ्स हमें जो गुमराह कर रहा है, जो वसवसे डाल रहा है, उसको ताकत किसने दी है? अल्लाह। उसकी मसलियतें हैं, उसकी हिकमत बालगा है, वो हमें नवाजना चाहता है, इन भट्टियों से गुजारना चाहता है, इन रमाइशों से गुजारना चाहता है। इसीलिए जिसका दिल बन जाता है और समझ जाता है और साफ हो जाता है और शफाफ हो जाता है और पाक हो जाता है, उस दिल की सलाहियत दुरुस्त हो जाती है। दिल का अपना एक इदराक है, अपना एहसास है, वो बेदार हो जाता है। ये दिल फिर मुशाहदा करता है कि करने वाला फकत अल्लाह है। अब खुश गवारी आ रही है तो उसका खास इनाम एहसान है, अगर नागवारी आ रही है तो वो हाकिम भी है, हकीम भी है, वही भेज रहा है नागवारी। इस नागवारी के अंदर भी मसलियत है, हमें पुख्ता बनाना चाहता है, हमें साफ करना चाहता है। इसलिए अल्लाह वाले इन मसाइब के आने पर परेशान नहीं होते जी। जिस्म महसूस करता है, हाई वाई भी कर लेंगे तकलीफ की शिद्दत से, क्योंकि इंसान है ना, लेकिन दिल उनका उस पर राजी रहेगा। क्यों? वो समझते हैं कि आई किसकी तरफ से। हम फौरन कहते हैं थोड़ा सा जरा बीमारी बढ़ जाए है और डॉक्टर के इलाज से फायदा ना हो, कोई ओपरा असर है, किसी ने कुछ कर दिया है। क्यों जी? हालांकि हमारी तौहीद का इम्तिहान है, हमारी जिस जगह हमारे हजरत फरमाया करते थे, अल्लाह पाक उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, खूब ये बात हमें खोल खोल के समझाई कि ये शहर जो है, ये जादू जो है, ये गैर मराई चीज है जो नजर नहीं आती, नहीं नजर आती है ना, और अल्लाह की जात भी नजर नहीं आती, तो ये अल्लाह के मुकाबले में कोई चीज है नहीं। अल्लाह की कुदरत बहुत बड़ी है, तो इसको हम अपने पर हावी कर लेते हैं है? इस जादू के वहम को बाज़का तो होता भी है। इस शहर को है? अपने ऊपर क्या कर लेते हैं, हावी कर। तो हजरत ये समझाते थे कि अल्लाह से बढ़कर यहां संभालना है, यहां तौहीद का इम्तिहान है कि अगर अल्लाह ने इसको हम पर गलबा दिया है तो उसकी मसलियत है, इसको हटाने वाला कौन है? अल्लाह है। फौरन حوالہ دیں گے آج کل کے عمل بھی, اور ہمارے بہت سے لوگ بھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سحر ہوا, دیں گے والا نا, بات بھی صحیح ہے. اللہ کے ایک آدمی نظام میں آپ کو گزارا گیا, ہوا اس میں شک نہیں ہے, علاج بھی ہوا, لیکن وہ جو سحر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا, اللہ کی حکمت تو اللہ ہی جانے ہے, اس کی اطلاع کس نے دی؟ وحی کے ذریعے سے ملی, وحی کے ذریعے سے, اور وحی کی خبر پکی ہے, وحی کی خبر پکی ہے. آج کا عامل جو کہہ رہا ہے وہ وحی کے برابر تو نہیں ہو سکتا نا, بس یہ غلط فہمی ہو رہی ہے. آج عامل کی بات کو بھی ایسا درجہ دے دیتے ہیں, حالانکہ بہت دفعہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا, وہ بھی اپنے غلبہ ذہن سے کہہ رہا ہوتا ہے. آج کل تو اللہ رحم فرمائے ہمیں تو بہت سارے عاملوں نے تسلیم کیا جی ہمیں سائیکو تھراپی کرنی پڑتی ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا, لیکن جو کوئی مانتے نہیں ہیں تو پھر کچھ ایسے کہہ کر لا کے جو ہے ان کو مطمئن کر دیتے ہیں. میرے سامنے خود تسلیم کیا ہے. اس لیے اس وقت یہ کہہ دینا یقین سے یہ یقینی نہیں ہے, وہ خبر یقینی تھی. اور علاج کیا تھا؟ معوذتان, سورہ فلق, سورہ والناس, اس کو پڑھ لیں. پھر قرآن کے پہلے پارے کے اندر جو ہے تقریباً تیسرے حصے میں جا کے سحر کا ذکر اللہ نے خود فرما دیا. سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے مشہور کیا گیا تھا کہ وہ جادو سکھاتے ہیں, اور اللہ نے اس کو کفر قرار فرمایا کہ وہاں کا فرا سلیمان سے, سلیمان علیہ السلام نے جادو کیا ہے, کفر ہے, اور سلیمان علیہ السلام نے جادو نہیں سکھایا, یہ جھوٹ ہے. یہ قرآن میں واضح فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام جادو نہیں سکھایا, شیاطین سکھاتے تھے. ایک ذریعہ کیا فرما دیا شیاطین کا کہ وہ سکھاتے تھے. پھر یہی آیات چلتے چلتے آگے بیچ میں پھر ذکر آ جاتا ہے کہ اللہ نے دو فرشتے اتارے بابل میں, ہاروت اور ماروت, وہ بھی اللہ کا ایک امتحان تھا. وہ جادو سکھاتے تھے لیکن پہلے کہہ دیتے تھے کہ ہم فتنہ ہیں, ہمیں اللہ نے ازمائش بنا کے بھیجا ہے, فلا تکفر, کفر نہ کرنا, سحر تو جادو ہے, سحر تو کفر ہے. پھر بھی اگر نہیں مانتے تھے, اصرار کرتے تھے, پھر وہ اللہ پاک کی حکمت ہے, پھر سکھا دیتے تھے. اچھا چلو یہ بھی بتا دیا کہ وہ سکھاتے تھے, پھر صحت کی قسم بتا دی ہے کہ میاں بھی میں تفرقہ ڈالنا, ایک قسم یہ بھی ہے اس کے ذریعے سے. اچھا یہ سارا بتانے کے بعد اللہ پاک نے ایک توحید کا کلہاڑا مارا, ہتھوڑا مارا کہ یہ ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے الا باذن اللہ, اللہ کے حکم کے بغیر. تو بتاؤ پناہ کہاں ملی؟ اللہ کے پاس. تو ان چیزوں کو اپنے پر حاوی کر لینا, آج یہ ہو رہا ہے. ذرا کاروبار میں کچھ ایسی آ گئی, ہمارے پاس بھی آتے ہیں, ذرا دیکھیے تو صحیح, ہمیں ہمیں دیکھنے نہیں آتا, اللہ کا شکر ہے نہ یہ کام کرتے ہیں نہ کرنا ہے, اس وادی میں آنا بھی نہیں, ارادہ بھی نہیں ہے, اس لیے ہمیں اس کی ہمیں یہی سمجھایا گیا ہے, پڑھایا گیا ہے کہ غیر وہی نظر نہیں آتے, اللہ سے بڑھ کر نہیں ہے. اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنا لو, اور اللہ کا تعلق مضبوط اس کی اطاعت سے ہوگا, نافرمانی سے نہیں ہوگا. اللہ کی مدد اللہ کی فرما برداری سے آئے گی, نافرمانی سے ہٹ جائے گی, وہ یہی امتحان. تو اگر ازمائش آئی ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ کہ اللہ کی اطاعت پر اور مضبوطی سے جمنا, اللہ کی مدد آ جائے گی. اس لیے یہاں فرما رہے ہیں کہ مصیبتیں آئیں گی تو ادھر آس پاس گریں گی, کیونکہ مصیبت کہاں تیرے لیے ضروری ہے کہ بھٹی میں تپائے بغیر سونا کھرا نہیں بنتا. بس اللہ سے سوال کر کہ اس کے ساتھ صبر اور موافقت عطا فرما دے. ایک تو یہ ہے کہ اللہ پاس اگر آئی ہے تو ہمیں اللہ صبر عطا فرما دے بس, اور پھر چونکہ آئی اللہ کی طرف سے ہی ہے, کسی اور کی طاقت نہیں مجال نہیں ہے, تو اللہ کی حکمت بالغہ میں اس میں مصلحت ہے, ہم اس پر کیا کریں, اللہ کی موافقت کریں. اور اس کے آگے رو دیں, بلا دیں اللہ میں اس قابل نہیں ہوں, میں نہیں برداشت کر سکتا, میری ہمت بس ہو رہی ہے, تو اللہ سے آہوزاری کریں تاکہ تیرا اور حق تعالی کا تعلق محفوظ رہے. اللہ کی نافرمانی سے تعلق ٹوٹ جائے گا, اللہ کی عطا سے تعلق محفوظ رہے گا, تو اس وقت غلط کام نہیں کرنا, خلاف شریعت نہیں کرنا, دل سے اللہ کے اس فعل پر راضی رہنا ہے, اور اس کے ساتھ کہا اللہ میرے میں برداشت نہیں, میں بے ہمت ہو رہا ہوں, میں کمزور ہوں, اس کی آگے. اب یہ عادت پڑ جائے یہ آسان نہیں ہے, اسی کے لیے سارا یہ تصفیہ اسی کے لیے ہے کہ رکاوٹ ہمارے اپنے اندر میں جو پیدا ہو رہی ہے اس کے لیے اللہ ہی سے سوال کرنا ہے. اس وقت فرماتے ہیں کہ مصیبت کی یہ گھرونٹ صرف بد میں رہے, دل کے اندر نہ آئے گی, دل کے اندر نہ آئے گی. جب یہ تیرا حال ہوگا نا, اللہ کی موافقت کرے گا تو دل کے اندر نہیں آئے گی, باہر باہر بدن میں رہے گی, دل میں نہیں آئے گی, ظاہر میں رہے گی باطن میں نہیں, مال میں رہے گی دین میں نہیں, مال کا نقصان ہو جائے گا دین کا نقصان نہیں ہوگا, ظاہر میں بیماری آ جائے گی اندر باطن میں نہیں آئے گی. یہ توحید کا امتحان ہے کہ دل اس وقت اللہ کے آگے جھکے, اسی کے آگے روئے, اسی سے گڑگڑائے, اسی سے مدد مانگے, ادھر ادھر نہ جھانکے نہیں. بس اس وقت یہ مصیبت بھی نعمت بن جائے گی, کیونکہ یہ مصیبت تجھے اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ بن گئی ہے, یہ ایک نعمت بن گئی ہے, بن جائے گی, نہ کہ عذاب. عذاب یہ ہے کہ دل گلا شکوا شروع کر دے. ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی قبر قنوت سے منبر فرمائے, ماتے تھے مریض تین قسم کے ہیں, اگل مرض کے اندر گلا شکوا ہے, مرض کے اندر اللہ کی قدرت پر شک, اللہ سے گلا شکوا, تو یہ مصیبت ہے, یہ عذاب ہے, یہ پریشانی, یہ بیماری کیا ہے, عذاب ہے, اللہ سے دور جا رہا ہے. اور اگر مصیبت میں بیماری کے اندر صبر ہے, سمجھ رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے, یہ فرمایا کفارہ سیئات ہے, اس سے گناہ جھڑ رہے ہیں. اور اگر اس بیماری کے اندر, اس مصیبت کے اندر صبر کے ساتھ سکون بھی ہے, رجوع اللہ بڑھ رہا ہے, یہ درجات کی بلندی ہے. اب بعض کہتے دیکھو تو اتنا تہجد گزار ہے, اس پر بیماری کیوں آئی, کہہ دیتے ہیں نا, بڑا پرہیزگار ہے, بڑا متقی ہے, اس پر کیوں آئی, اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے. تو تین قسم کے مرض کی تین حالتیں ہو گئی نا, مریض کے اعتبار سے شکایت کر رہے ہیں قدرت سے, لڑ رہا ہے اللہ سے, جھگڑا کر رہے ہیں, یہ کیا ہے, قہر ہے, عذاب ہے. اور اگر صبر ہے تو گناہ جھڑ رہے ہیں. اگر صبر کا سکون بھی ہے اور اس کی قدرت کے فیصلے پر دل راضی ہے, تو یہ کیا ہے, اس کے درجات بلند ہو رہے ہیں. تو یہ اللہ والے سمجھا رہے ہیں کہ اب جو اس کا مصیبت آئی یہ کیا بن جائے گی, نعمت, نہ کہ عذاب. اے منافق, تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں صرف نام پر قناعت کر بیٹھا کہ مانا تو کچھ واسطہ نہیں, یہ تیرے ظاہر باطن دونوں کا جھوٹ ہے. منافق کس کو کہتے ہیں, ظاہر کر رہا ہے اسلام اندر سے, یہ منافقین دیکھیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھتے تھے, آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے لیکن دل سے ایمان نہیں لائے تھے. تو یہ نماز کا پڑھنا حضور کے پیچھے کو فائدہ دیا ہے؟ حضور کی زیارت میں فائدہ دیا؟ بالکل نہیں دیا. بلکہ کیا کہ بالکل اتنے درد مند. آج بعضے کہتے ہیں جی اس کو حضور کی زیارت خواب میں ہوگی, وہ بڑا پھولتا ہے. وہ بھی دوسرے بھی کہتے ہیں دیکھو اس کو حضور کی زیارت ہوئی تھی. ابو جہل کو ابو لہب کو زیارت حضور کی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کافروں کو ہی زیارت کی نہیں ہوئی؟ مشرکین نے زیارت کی یا نہیں کی؟ منافقین نے زیارت کی یا نہیں کی؟ کوئی فائدہ ہوا؟ فائدہ ایمان کے ساتھ ہے, فائدہ عمل کے ساتھ ہے. تو یہاں یہی بتا رہے ہیں کہ اے منافق تو اللہ رسول کے اتباع میں صرف نام پکنا کر بیٹھا کہ مانا تو کچھ واسطہ نہیں, یہ تیرے ذات باطن دونوں کا جھوٹ ہے. بس ضرور ہے تو دنیا آخرت دونوں میں ذلیل رہے گی. اصل ذلیل نافرمان شخص ہے. حقیقت میں اصل ذلیل وہی ہے جو جھوٹ بولے. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما دے. یہ صفائی ہو رہی ہے, یہ جھنجھوڑا جا رہا ہے, یہ مجمع جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان کو سمجھایا جا رہا ہے. اور اے عالم تو اپنے علم کو دنیا داروں کے پاس اٹھ بیٹھ کر میلا مت کر. یہ اس عالم کہہ رہے ہیں جو عمراء کے پاس اس لیے جا رہا ہے تاکہ ان کی نظر اس کی طرف ہو جائے اور اس کی مادی مدد کریں. یہ اس کو فرما رہے ہیں. یہ اپنا عالم ہونا ظاہر کر کے اور اپنے اعمال ظاہر کر کے اندر کی غرض ان سے مادی منفعت ہے اس کو فرما رہے ہیں کہ عالم تو اپنے علم کو دنیا داروں کے پاس بیٹھ اٹھ کر میلا مت کر. کہ یہ باعزت شیخ کو ذلیل شیخ کی عوض مت بیچ. اپنے علم ایک عزت والی چیز ہے, تو اس کو ایک ذلیل چیز دنیا کی خاطر اس کو بیچ کے دنیا ان سے لینا چاہ رہے ہیں. علم تو باعزت ہے اور دنیا ذلیل ہے جو ان کے ہاتھوں میں ہے. مخلوق قادر نہیں ہے جو چیز تیرے مقصود میں نہ تجھ کو دے دے. یہ توحید سمجھا رہے ہیں کہ تجھ کو یہ ہے کہ اس سے تجھے مال مل جائے گا. مخلوق قادر نہیں ہے کہ جو چیز تیرے مقصوم میں نہ ہو وہ تجھ کو دے دے. تیرا مقصوم تو سب ان کے ہاتھ کو جاری ہو جاتا ہے کہ دینے والا تو اللہ ہے. واسطہ بن گئی مخلوق. بس جب تو صابر بنا رہے گا تو ان کے ہاتھوں تیرا مقصوم آئے گا تیرے معزز ہونے کی حالت پر. عجیب بات ہوئی. انہی مالداروں سے تجھے مال ملے گا. یہ تو ان کے پاس اس لالچ کو لے کر اپنے دین کو قربان کر کے جا رہا ہے. تو ذلیل ہوگا اور وہ یہ ہوگا کہ تیرے دل میں رغبت ہی نہیں ہے. تیرا یقین ہے کہ میرا رزق اللہ مجھے دے گا جہاں سے چاہے گا. اب یہ مالدار بھی تیری عزت کریں گے, تیری محبت ان کے دلوں میں ہوگی اور منت کر کے تیرے سامنے پیش کریں گے. حضرت قبول کر لے. دینداد نظر آتا ہے. یہ آئے گا تیرے معزز ہونے پر. تجھ پر افسوس جس کو خود دوسرے کی طرف سے ملتا ہے وہ دوسرے کو رزق نہیں دے سکتا. جو خود عطا کا محتاج ہو وہ دوسرے کو عطا نہیں کر سکتا. اللہ کی اطاعت میں لگ اور اس سے طلب کر. کیوں؟ اس کی ضرورت کہ تو اس کو جتائے اور اپنی مسجد کو واقف بنائے. حق تعالیٰ نے اپنے کلام میں شاہ فرمایا ہے جس شخص کو میری یاد نے سوال کرنے سے مشغول بنایا رکھا تو جتنا میں سوال کرنے والوں کو دوں گا اس سے بدرجہ بہتر اس کو دوں گا. یہ ایک اور اونچا حال بتا رہے ہیں. یہ اللہ والے جب ان کے دلوں کو استغنا آ جاتا ہے، غنا آ جاتا ہے، دل کے غنی ہو جاتے ہیں، توجہ حق تک ہٹ جاتی ہے، کیفیت جھانکتے نہیں ہیں، یہ نہیں ہے کہ عبادت کر رہے ہیں جھانک رہے ہیں کہ شاید فلاں واقعے دے جائے فلاں دے جائے، یہ بڑا نازک امتحان ہے، یہ اس سے گزر چکے، اس لیے فرما رہے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ جس کو میری یاد نے سوال سے مشغول بنایا رکھا، یعنی سوال کرنے کی ان کو مہلت ہی نہیں ملی، سوال کیا ہی نہیں، کرنے پر شرم آتی ہے، اپنے لگے رہتے ہیں، تو اللہ اس کو دوسروں سے زیادہ بہتر عطا فرماتے ہیں۔ قلب کے بغیر صرف زبان کے ذکر میں نہ تیری عزت نہ وقت، دل تو حاضر نہیں ہے اور خالی زبان کے اس میں نہ تیری عزت نہ ہو، اصل ذکر تو قلب اور باطن کا ذکر ہے، اس کے بعد درجہ ہے زبانی ذکر کا۔ جب بندے کے لیے تعالیٰ کی یاد صحیح ہو جاتی ہے تو اب تعالیٰ اس کو یاد فرمایا ہے، چاچے شاہ فرمایا تم یاد کرو مجھ کو میں یاد کروں گا تم کو، فذکرونی اذکرکم، تم یاد کرو مجھ کو میں یاد کروں گا تم کو، اور میرے شکر گزار ہو اور ناشکری مت کرو، تو اس کو یاد رکھ تاکہ تجھ کو یاد رکھے۔ اس لیے اللہ والے ذکر کی تلقین فرماتے ہیں اور ذکر کی کثرت کراتے ہیں، کہ تعالیٰ نے شاخ مایا تم یاد کرو مجھ کو میں یاد کروں گا تم کو، اور میرے شکر گزار ہو اور ناشکری مت کرو، تو اس کو یاد رکھ تاکہ تجھ کو یاد رکھے، تو اس کو یاد کرتا رہے وہ تیرے بوجھ تجھ سے اتار دے، بس تو ہر گناہ سے خالی ہو جائے، سر تا پا تعات بلا معصیت بن جائے، بس اس وقت من جملہ ان کے جن کا ذکر فرمایا کرتا ہے تیرا بھی ذکر فرمائے گا، اس وقت تو من جملہ ان کے جن کا ذکر فرمایا کرتا ہے تیرا بھی ذکر فرمائے گا، اس وقت اس کے ساتھ مشغول ہو کر اس کی مخلوق سے بے خبر بن جائے گا، اور اس کا ذکر تجھ کو سوال سے غافل بنا دے گا۔ پھر یہ اللہ سے بھی سوال نہیں کرتا، اسے پتہ ہے کہ یہ اور اونچا درجہ ہے، کہ جھانک بھی ختم، ہاں بس اس کی طرف اس کی یاد میں اتنا منہمک، اتنا اللہ خود پہنچاتا ہے بغیر سوال کے اس کو۔ اللہ کا شکر ایسے بندے اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے دیکھنے کا، ان کی صحبت ملی ہے جن کا یہی حال ہے۔ ایک موقع پر اپنے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو نور سے منور فرمائے، اکثر ان کے واقعہ ذکر کرتا، قریب سے دیکھا، ہمارے عبد المجید صاحب حاجی صاحب سب ذکر کرتا ہوں، حضرت فرماتے اللہ سے کشفی کلام کرتے تھے، ایک دفعہ انہوں نے عرض کیا حضرت کی تکلیف تھی، مریض مرض تھا بہت سال رہا، نیچے کا دھڑ بالکل کام کرنا چھوڑ گیا تھا، کہ ایک دفعہ سوال کر لیں آپ کے سارے مرض یوں ختم ہو جائیں، ایک دفعہ کیا کریں سوال کر لیں، میں مشرک بنوں وہ میرے حال کو جانتا ہے، آپ نہ کرنا ایسے، یہ آپ کے لیے نہیں ہے، یہ ان کا حال ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب کہا گیا تھا فرشتوں نے اپنی مدد پیش کی ہے تو کیا فرمایا تھا، مجھے تمہاری بھی حاجت نہیں ہے، مجھے اللہ سے سوال کی حاجت نہیں ہے، وہ مجھ کو زیادہ اچھا جانتا ہے، یہ ہے راضی برضا۔ کہنا آسان ہے، کہنا بہت آسان ہے، لیکن جس کا دل بن جاتا ہے وہ اس پر ایسے راضی رہتا ہے، اسی کو تمہارے، یہ تو میں اب کی بات بتا رہا ہوں نا، یہ تو ہزار سال پہلے بتا رہے ہیں۔ اس وقت اس کا مشغول ہو کر اس کی مخلوق سے بے خبر بن جائے گا، اس کا ذکر تجھ کو سوال سے غافل بنا دے گا، یہ ذکر کرتے 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 دل کی یہ کیفیت بن جائے گی، جب وہی تیرا کل مقصود بن جائے گا تو ملک کی خزانوں کی کنجیاں تیرے قلب کے ہاتھ میں دے دے گا۔ چل یہ لے، جو شخص اللہ سے محبت کرتا ہے وہ دوسروں سے محبت نہیں رکھتا, اس کی محبت تیرے قلب سے جملہ ماسوا کے محبت زائل کر دی جائے گی. جب حق تعالیٰ کی محبت بندے کے قلب میں جم جاتی ہے تو غیر کی محبت اس کے قلب سے نکل جاتی ہے, اس کی محبت صرف اس کے عضو میں سرایت کر جاتی ہے اور اس کا ظاہر باطن عادت سے خرج کر کے آبادی سے باہر نکال لاتی ہے. بس جب مخلوق سے توحش کا اثر تام ہو جاتا ہے تو حق تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. کیا تجھے عقل نہیں کہ اس کے ذریعے سے دیکھے اور سمجھے؟ کیا تو نے کسی مرنے والے مبتلائے سکرات کیا تو کسی مرنے والے مبتلائے سکرات کے پاس کبھی نہیں بیٹھا؟ انقریب تیرا نمبر بھی آیا جاتا ہے کہ موت کا فشتہ تیری زندگی کا دروازہ کھڑکھڑائے گا, بس اس جگہ سے اکھاڑ کر پھینکے گا اور تیرے درمیان تیرے متعلقین و احباب کے درمیان جدائی ڈال دے گا. اللہ کرے ہمیں بھی یہ یاد رہے. ہم تو تذکرے سے ڈرتے ہیں نا, کہتے کیا منہ ذکر چھیڑ دیا تو موت کا تذکرہ کرے. آج یہ سننا بھی ایک دفعہ سعودیہ میں کسی لیبر کیمپ میں گئے ہوئے تھے, فضائل کی کتاب فضائل صدقات مجھے پکڑا دی تعلیم کرنے کے لیے, تو میں نے ایسے کھولا تو موت کا ذکر ہی آ گیا. میں نے پڑھنا شروع کر دیا, ہمیں تو مزہ آتا ہے. ہر شیخ نے جو ایسے واقعات ایسے حالات ایسے لکھے ہیں, تھوڑی دیر میں ایک صاحب جو ہے بازار ان کی پوری داڑھی تھی, غصے میں کھڑے ہو گئے کہ تمہیں اور کوئی بات نہیں آتی, ہم کل موت کا تھا ڈراتے ہیں لوگوں کو. میں سمجھ شاید یہاں پر یہ روز موت کا تھا کہتے ہیں نہیں نہیں جی, تو آپ نے کھلی تو آپ کے سامنے آ گیا تذکرہ آ گیا اس کا. وحشت ہے, وحشت ہے, لیکن اللہ والوں کو وحشت نہیں ہے, ان کو موت کے وقت سے کیا ہے محبت ہے, محبوب سے ملاقات کرانے والی ہے. موت ایک ایسا پل ہے جس سے پار ہو کر اللہ سے ملاقات ہوگی, تو یہ موت کے تذکرے سے کیا ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں. ہم اس سے کیوں ڈرتے ہیں؟ ایک ساتھ ایسی بات ہوئی, کہنے لگے آپ کی تیاری ہوگی اس لیے ذکر کر رہے ہیں, ہماری تیاری نہیں ہے. میں کہ نہیں, تیر تو ٹل جائے گی موت. کیوں جی؟ ڈر لگتا ہے نا کہ تیاری نہیں ہے تو ٹل جائے گی. تیار تو رہنا چاہیے, ایک لمحے کا پتہ نہیں ہے, جب وقت آ جائے گا تیار بندے کو تو ایک لمبے قدر اس میں خوشی کے ساتھ ایسے جائے گا واقعات. اس لیے یہاں فرما رہے ہیں کہ تو نے کسی مبتلائے موت مبتلائے سکرات کے پاس کبھی نہیں بیٹھا. انقریب تیرا نمبر بھی آ جاتا ہے کہ موت کا فرشتہ تیری زندگی کا دروازہ کھڑکھڑائے گا اور اس کو اس جگہ سے اکھاڑ پھینکے گا اور تیرے درمیان اور تیرے متعلقین تو احباب کے درمیان جدائی ڈال دے گا. کوشش کر تیری روح ایسی حالت میں قبض نہ ہو کہ تو حق تعالیٰ سے ملنے کو ناگوار سمجھ رہا ہو. اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائے. کوشش کر کہ تیری روح ایسی حلق میں قبض نہ ہو کہ تو حق تعالیٰ سے ملنے کو ناگوار سمجھ رہا ہو. بھائی اپنا فیصلہ خود کر لو, اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے ٹٹول لو کہ اللہ سے ملاقات پر خوشگواری ہے یا ناگواری ہے. اس وقت بتانے کی ضرورت نہیں ہے, خود اپ جا کے فیصلہ کر لو. دل چاہ رہا ہے تو مبارک ہو, نہیں چاہ رہا تو فکر ہے. ابھی آ جائیں ادھر علیہ السلام, چلو اللہ نے بلایا کیا حال ہوگا ہمارا, یہی پتہ چل جائے گا. اگر تو دل راضی ہے اس سے تیار ہے ٹھیک ہے جی, حاضر ہے مبارک ہے. نہیں تو بھائی اسی کو فرما رہے ہیں. اس لیے فرماتے ہیں یہ اس مجلس کا آخر ہے کہ اپنا مال آخر تک چلتا کر اور موت کا مرتد رہ. بس جو کچھ دنیا میں دیکھ رہا تھا اللہ تعالی کے پاس اس سے بہتر دیکھے گا. ہم اس غم میں مرے جاتے ہیں کہ لوگ کو مانگے ہم نے کچھ بھی نہیں کھایا, ابھی دیکھا ہی نہیں, ابھی دنیا میں ہے کیا, جوان مر گیا, ہائے ابھی کیا زندگی تھی اس کی, ہائے ابھی اس نے کیا ہے, ابھی اس کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد معاملہ ختم ہو گیا, یہی غم کھائے جا رہا ہے نا, اسی ڈر رہے ہیں نا. یہاں فرما رہے ہیں کہ اپنا مال آخر تک چلتا کر, یعنی اللہ کے لیے خرچ کرتا رہے اور موت کا مرتد رہے. بس جو کچھ دنیا میں دیکھ رہا ہے اللہ تعالی کیا اس سے بہتر دیکھے گا, اعلیٰ ملے گا, بہترین ملے گا, مزیدار ملے گا. جس کو غم ہوگا جانے کا, جس کو یقین ہوگا بہتر دیکھے گا. یقین ہے ہمیں, ہمارا یقین ڈھل مل ہے, اس لیے ہائے ان اللہ والوں کے پاس جب موت کا وقت آتا ہے تو خوشی سے تیار ہو جاتے ہیں. جانا تو ہے, وہ تو لے کے جائے گا, ٹلے گا, چاہو یا نہ چاہو دل ایسا بن جائے کہ جب آئے دل خوشیوں سے بلیوں اچھل رہا ہو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے. اب آخر میں اللہ سے سوال کر رہے ہیں, اے ہمارے پروردگار ہم کو عطا فرما دنیا میں بھی خوبی اور آخرت میں بھی خوبی, اور بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے. اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمارے دلوں کو بھی ایسا بنا دے کہ یہ دل اللہ کی طرف متوجہ رہے, اس کی رحمتوں کی طرف, اس کی عنایتوں کی طرف, اس کی نعمتوں کی طرف ہے, اور اس سے ملاقات کا شوق ہو. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری آپ کی تربیت کے لیے دعا مانگی ہے, اللہ مرزوقنی شوق لقاء کر. آپ کو لقاء کا شوق تھا, آپ کو ضرورت نہیں دعا کی تھی, یہ ہماری تعلیم کے لیے مانگی ہے اللہ سے کہ اللہ اپنی ملاقات کا شوق عطا فرما, ہم بھی مانگ لیں. نفس کہتا نا 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 ابھی جانا پڑ جائے گا, اب جانے کو تیار نہیں. اللہ کرے واقعی شوق لگ جائے, یہ اسی کو شوق لگے گا جو تیار رہے گا. اسی لیے اصل دل کی شفافت ہے, اصل دل کی صلاحیت کا درست ہونا ہے, اصل دل کی صفائی ہے جس کے لیے ہم یہاں جمع ہوتے ہیں. یہ ذکر اسی لیے ہے, یہ تعلق اسی لیے ہے, تصوف کی روح یہی ہے. اللہ کرے یہ بات دل میں اتر جائے. دل کے اندر جب صفائی ہوتی ہے, شفافت آتی ہے, پاکیزگی آتی ہے, دل کی آنکھیں کھلتی ہیں, دل پھر محسوس کرتا ہے وہ جو اب محسوس نہیں کر رہا, پھر اس کا شوق لگتا ہے. یہ نہیں کہ دنیا کو چھوڑ دے گا, دنیا میں جتنا وقت ہے وہ ٹھہرے گا, لیکن وہ اس میں توجہ اس کی کدھر رہے گی, اللہ کی طرف, اس کی اطاعت کی طرف. اس کی نافرمانی کو چھوڑے گا, ہو جائے تو توبہ فوراً کرے گا, اس کا دل پھر بیدار رہے گا, اور پھر ایسا وقت آئے گا تو خوشی سے جانے کے لیے تیار ہو جائے گا. اللہ ہمیں یقین نصیب فرما دے. تو دل کی صلاحیت کو درست کرنے کے لیے, دل کے اندر کی صفائی کے لیے, دل کے اندر کی صلاحیت کو درست کرنے کے لیے جو ہمیں اللہ کے قریب کر دے, اس کی رضا کے قریب کر دے, اس کی خوشنودی کے قریب کر دے, اس سے دور کرنے والے اعمال, ان گناہوں سے, ان برائیوں سے ہمیں روکنے والا بنا دے, اس کے لیے یہ اللہ کے ذکر کی مشق ہے. جس کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے جو ذکر خفی ہے, ذکر قلبی ہے, جس کی ہمارے یہاں مشق کی جاتی ہے. میں بار بار عرض کرتا ہوں, کرتا رہوں گا, یہی ہے نہیں کہہ رہا, اور بھی لوگ بتاتے ہیں, اللہ والے ہیں, جو جہاں بھی کسی کا دل جمتا ہے وہ جائے, مقصود یہ سامنے رکھے, ذکر جو بتایا جائے اس سے مقصود ذکر سے مذکور ہے, جس کا نام لے رہے ہیں, جس کو یاد کر رہے ہیں, جس کو پکار رہے ہیں, اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ میں رگ رگ ریشے میں ایسے سما جائے کہ اس کی ہر اطاعت پر ڈال دے اور نافرمانی سے روک دے. تو ذکر قلبی کا اس کا حکم بھی ہے, بس کو ربا کا فی نفس کا تدر و خیفت و دون اور جہر من القول بالغدب والآسال ولا تکم من الغافلین, فرمایا جا رہا ہے جس کا مفہوم ہے اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو. بس کو ربا کا فی نفس کا یعنی اپنے اندر میں یاد کرو, چپکے چپکے صبح بھی یاد کرو, شام بھی یاد کرو, کثرت سے یاد کرو, غافل میں سنو. دل کو غفل سے بیدار کرنے کا قرآن ایک علاج یہ بھی بتا رہا ہے, اس دل میں چپکے چپکے کثرت سے اللہ کی یاد بسا لو. اللہ فرماتے فذکرونی اذکرکم, بس جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. ہمارا یاد کرنا اللہ کے نام کے ساتھ ہے, دوسری جگہ ہمارے قسم ربی کا و تبتل الیہ تبتیلا, رب کو اس کے اسم کے ساتھ اس کے نام سے یاد کرو, تبتل کے ساتھ یعنی سب طرف سے یکسو ہو کر خالص. تو ایک تصور کی مشق ہے کہ تنہائی کے اندر کچھ وقت نکال کے بیٹھیں, ہاں, اور دل کے اندر لفظ لکھیں اللہ, یا لکھا ہوا تصور کریں, یہ بڑا مبارک نام ہے اللہ, فتبارک اسم ربی کا, اللہ خود فرما رہے ہیں کہ اسم بڑا متبرک ہے, اس مبارک نام متبرک نام کو دل میں لکھ لیں, لکھا ہوا تصور کریں, جو رنگ جس کو اچھا لگے. ہم کسی خاص رنگ کی بھی تلقین کر رہے, جس کو جو رنگ اچھا لگے, سبز لگے, سرخ لگے, سیاہ لگے, سفید لگے, جو لگے, اور اپنے تصور سے اپنے ارادے سے دل کے اندر تکرار کریں اللہ 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 اللہ. یہ تکرار اتنی کریں اتنی کریں کہ جس کو یاد کر رہے ہیں, جس کا نام لے رہے ہیں, اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ میں ایسے رچ بس جائے, تنہائیوں کے اندر بھی اس کی اطاعت پر ڈال دے, ہر نافرمانی سے روک دے. تو اللہ سے مانگے جس سے مقصود ہے دل کے اندر وہ شفافت, وہ لطافت, وہ پاکیزگی, وہ قوت, وہ ہمت اللہ ہمیں عطا فرما دے. اب تھوڑی دیر کے لیے دل پر اسی مبارک نام کی تکرار کے ذریعے اس کو دل میں رچانے بسانے کی مشق کر لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد بأدد كل ذرة بعد ألف ألف مرة. يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأن كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا إلى حبك. اللهم طهر قلوبنا عن النفاق، اللهم طهر قلوبنا عن غيرك، ونذر قلوبنا بنور المعرفة واليقين. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم إيماننا وسلم إسلامنا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك سعادة الدارين ونعوذ بك من شقاوة الدارين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب العالمين.